الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأرزنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا عليك توكلنا آمين يا رب العالمين محترم حضرات الحمدللہ ہم سلسلے وار سورۃ الکاف کے مضامین کو جمعے کے محافل میں سمجھ رہے ہیں اصحاب الکاف کا واقعہ اس سورت کے شروع میں آیا تھا ذوالقرنین کا واقعہ اس سورت کے آخری حصے میں آیا اور ذوالقرنین کے واقعے میں ہی یاجوج ماجوج کا تذکرہ آیا جس پر پچھلے جمعے ذرا تفصیل سے گفتگو ہو گئی اب یاجوج ماجوج کے تذکرے کے بعد اس سورت کا بالکل آخری حصہ ہے جس میں آخرت اور اس کے حوالے سے کچھ حقائق کی تفصیل ہے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت کے حوالے سے تین مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی جب پہلی مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی اس کو کہا گیا نفخت الصاد یہ وہ سور میں پھونک مارنے کا عمل ہوگا جیسے میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک حکومت کریں گے اور پوری دنیا میں امن و امان اور عدل ہوگا اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد پھر رفتہ رفتہ بگاڑ آئے گا خرابی پیدا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک موقع پر ایک ایسی ہوا چلائے گی جس میں بڑی شاندار خوشبو ہوگی لیکن اس خوشبو کو محسوس کر کے جتنے بھی سچے مخلص اہل ایمان ہیں وہ اس کی وجہ سے مر جائیں گے اور پھر زمین میں صرف وہی لوگ بستے ہوں گے جو اللہ کے لافرمان اور باغی ہوں گے. اب اس کے بعد ان پر قیامت ٹوٹے گی. اب وہ قیامت کیسے ٹوٹے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے اور ایک بڑی زبردست گھبراہٹ لوگوں پر طاری ہو جائے گی. سورہ حج کے بالکل شروع میں اس کا ذکر ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی شے ہے. یوم تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت. وہ سور کی آواز سن کر اس زلزلے کی وجہ سے ہر ایسی عورت جو حمل والی ہوگی، یا یوں کہیے کہ ہر مخلوق جو حمل والی ہوگی، چاہے وہ کوئی انسان ہو چاہے وہ کوئی دیگر مخلوق ہو، وہ اپنا حمل گرا دے گی. اور جو دودھ پلانے والیاں ہیں وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی. ظاہری بات ہے ماں کو بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ تجزیہ ہے کہ ماں اور بچے کی محبت اس وقت اپنے پورے شدت پر ہوتی ہے جبکہ بچہ بہت چھوٹا اور ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے. اس پیریڈ میں یہ محبت بہت زیادہ شدت میں ہوتی ہے، لیکن اس قدر گھبراہٹ کا عالم ہوگا کہ ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی اور ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، چھوڑ دے گی. بطر الناس فقارا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ تمہیں پاگل نظر آئیں گے. جیسے شراب پی کر ایک انسان اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتا ہے، اس کے بھی لگے فقارا آتا ہے، تو تمہیں لوگ بالکل پاگل اور مدہوش نظر آئیں گے. وما ہم بفقارا، حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو سخت ہوگا. تو یہ ہے پہلا نقطہ، نقطہ تو صاف کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور ایک بہت بڑی گھبراہٹ وہ تمام اس پر جو بھی مخلوقات ہوں گی ان کے اوپر طاری ہو جائے گی. اب یہ گھبراہٹ ان پر کب تک رہے گی، کب تک وہ اس عذاب میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد پھر دوسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی. اس کا ذکر آتا ہے سورہ زمر میں، اس کو کہا جاتا ہے نفخۃ الصاف، یعنی ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض. جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو جو مخلوقات کی زمین آسمان میں ہوں گی وہ سب کی سب مر جائیں گی، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو کہ اللہ سب بچانا چاہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتے جو کہ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے عرش کو، ان کے سوا تمام فرشتے بھی اس وقت مر جائیں گے. اس کے بعد پھر یہ عرصہ کتنا لمبا ہوگا، جب تک یہ کیفیت رہے گی کہ لوگ مردہ پڑے رہیں گے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. البتہ اتنا قرآن مجید سے سمجھ میں آتا ہے کہ تمام مخلوقات کو مارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو ہموار کرے گا تاکہ زمین کے اوپر میدان حشر برپا ہو سکے. کلّا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کے بالکل برابر کر دیا جائے گا. سورہ تارا میں الفاظ آئے لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تمہیں اس زمین پر نہ کوئی ابھار نظر آئے گا اور نہ کوئی ٹیڑھ نظر آئے گا. یہ دنیا میں راستے ٹیڑھے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ راستے میں کوئی کھائی آ گئی، کوئی پہاڑ آ گیا جس کی وجہ سے راستے میں خم آ جاتا ہے. نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ کوئی کھائی ہوگی، پوری زمین بالکل صحیح دن جرزا بالکل ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی. کیوں؟ جیسے آپ کی دنیا میں جب کسی میدان میں کوئی اجتماع کرنا ہوتا ہے تو پہلے زمین کو لیول کیا جاتا ہے، اس کو ہموار کیا جاتا ہے تاکہ لوگ وہاں پر آ کر سکیں، جمع ہو سکیں. اسی طریقے پر اس پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرصے میں بالکل برابر کر دیں گے. اس کے بعد پھر تیسری بار سور میں پھونک ماری جائے گی. اس کا ذکر بھی سورہ زمر میں ہی ہے. ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون، پھر دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی. اس کو کہتے ہیں نفخۃ القیامہ، اور اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کر لے گا. اسی سورہ کہف میں ہم پڑھا ہے کہ فلم نغادر منہم احدا، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ کوئی انسان یہ نہ سمجھے اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ممکن ہے کہ شاید میں سلپ ہو جاؤں، 18 انسان ہے تو شاید مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جائے. فرمایا فلم نبادر منہم احدا، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں تین نفخے، تین بار سور میں پھونک مارا جانا۔ یہاں پر سورہ کہف میں اللہ نے آخری اور تیسرے نفخے کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ نفخہ آخری بار جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس وقت جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب زندہ ہوں گے، اور اس کے بعد وہ دوڑیں گے بڑی تیزی کے ساتھ۔ الا حدب یوفضون، قرآن مجید میں آتا ہے جیسے کسی ہدف پر بھاگ، ہدف کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور وہ سب کے سب جمع ہوں گے میدان حشر میں۔ حدیث میں سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ میدان حشر کا مرکز یہ ہوگا میدان عرفات میں، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ خوز ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرشتے بھی آ جائیں گے، اور اسی زمین پر جو بھی زمین کے اعمال ہیں ان کا حساب کتاب چکایا جائے گا۔ وجاء ربک والملک صفاً صفاً، اے نبی آپ کا رب بھی آ جائے گا اور فرشتے بھی اس کے پیچھے پیچھے آ جائیں گے سب در سب۔ اور سورہ زمر میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، وہ اشرقت الارض بنور ربها، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائے گی۔ زمین کے خاص شان یا خاص کیفیت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر جلوہ افروز ہوں گے تاکہ حساب کتاب ہو سکے۔ تو یہ اصل میں ہے قیامت کے حوالے سے تین نفخوں کا ذکر، یہاں پر آخری نفخے کا ذکر ہے۔ فرمایا ونفخ فی الصور، اور جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فجمعناہم جمعا، تو ہم ان سب کو ایسے جمع کریں گے جیسے جمع کیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو بھی اس دنیا میں آئے گا وہ سب کے سب وہاں پر جمع ہوں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، پھر ایک اگلا منظر ہے قیامت کا، پھر ہم جہنم کو کافروں کے سامنے ایسے لے آئیں گے جیسے کہ لے آیا جاتا ہے۔ وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، یہ الفاظ بھی آئے ہیں قرآن مجید میں کہ جہنم بالکل سامنے کر دی جائے گی، ایک دم وہ جہنم کو پھر اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، ہم جہنم کو اس روز کافروں کے سامنے ایسے لائیں گے جیسے کہ لایا جاتا ہے۔ اب یہ کافر کون ہے؟ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کی نگاہیں میرے ذکر کے حوالے سے پردے میں، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار قدرتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی بد نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ اس میں ایک عام دنیا دار آدمی بھی آ سکتا ہے، آپ خود سوچئے کہ اللہ کی کتنی قدرتیں اور نعمتیں ہیں کہ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے کہ انسان پر ہر سانس کے حوالے سے دو شکر واجب ہیں، کتنے سکون سے تازہ ہوا انسان کے وجود میں چلی گئی اور کتنے سکون سے زہریلی ہوا انسان کے جسم سے نکل گئی۔ اس آدمی سے پوچھے جس کو سانس کا مرض ہو اور جو بیچارہ بار بار انہیلر لینے پر مجبور ہو اور جو رات کو سانس کی تکلیف کے لیے سو نہ سکے، کہ یہ سانس کا سکون کے ساتھ آ جانا یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری یہ پلکیں جھپکنا بند کر دے تو کس قدر انسان کے لیے تکلیف ہو جائے، کسی اگر انسان کا پیشاب ہو جائے، پیشاب آ رہا ہے لیکن پیشاب کر نہیں پا رہا، ایسی تکلیف بھی لوگوں کو آتی ہے، اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اللہ کا شکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جا کر اس کے سامنے جھکنا، نمازیں پڑھنا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، اس سے جو ہے وہ دور ہٹے ہوئے ہیں۔ تو ویسے تو ہر دنیا دار جو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس کا اطراف وہ سب پر ہو جائے گا، لیکن اس کا سب سے بڑا اطراف آج کے دور میں ہوتا ہے سائنسدانوں پر۔ سائنسدانوں نے اپنی آنکھوں سے قدرت کے کرشمے دیکھے، انہوں نے دیکھا ایٹم میں کتنی صلاحیت، کتنا انرجی کی ایک بہت بڑی سورس ایک چھوٹے سے ایٹم ہے، چاہے اس میں پروٹون ہو، چاہے اس میں نیوٹرون ہو، چاہے اس میں الیکٹرون ہو، کتنی بڑی انرجی کی قوتیں اللہ نے ایٹم کے اندر رکھی ہیں، اور ان قوتوں کو انسان نے پہلے دیکھا، ان کے بعد ان کو قابو میں کیا، تسخیر کیا تاکہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکے، اور اس کے بعد پھر کئی کئی ایجادات ان کے ذریعے سے کی۔ یہ بجلی کیا ہے؟ یہ فلو آف الیکٹرونز ہے، اور اس کے ذریعے سے کتنی ایجادات ہیں جو بجلی کے ذریعے سے چل رہی ہیں۔ لیکن یہ قدرت کس نے پیدا کی ہے؟ کیا ایٹم نے یہ صلاحیت خود بخود پیدا ہو گئی؟ کوئی ہے جس نے یہ پیدا کی ہے؟ لیکن دیکھتے ہیں اس صلاحیت کو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالق کی قدرت کا اعتراف نہیں کرتے. اسی طریقے پر ایٹمی توانائی کس قدر عظیم توانائی ہے، اس سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن اس نے توانائی پیدا کی ہے، اس کی قدرت کا اعتراف نہیں. اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں کہ جس میں کیسی کیسی تاثیر ہیں، کس کس قسم کے امراض کا علاج ان میں موجود ہے، سب دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کہ جس نے وہ نعمتیں پیدا کی ان کا اعتراف نہیں ہے. اسی طریقے پر آپ اگر غور و فکر کریں گے تو کتنی چیزیں انسان نے ڈسکور کی، اس کے ذریعے سے کتنے فائدے اٹھائے، لیکن جس نے یہ تاثیر پیدا کی ہے، جو ان چیزوں کا خالق ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے. تو فرمایا کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ کہ جن کی نگاہیں میرے ذکر کے حوالے سے پردے میں ہیں. وقالوا لا یستطیعون سمعا، اور دوسرا جرم ان کا کیا ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ بات کو سن سکے، یا تو یہ ہے کہ خود توجہ نہیں گئی. تو اگر کہیں پر کوئی سنانے والا ہے، کسی زمانے میں بھی آتے تھے، وہ بلاتے تھے کہ ہماری بات سن لو. آج بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آؤ بات کو سن لو، لیکن وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں. باقی دنیا داری کی محفلوں میں کئی گھنٹے لگا دیں گے لیکن کسی دینی محفل کے اندر جانے کو تیار نہیں. اور اگر کہیں پر کوئی واضح نصیحت ہو بھی رہا ہو تو گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بے چینی ان کو ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ دنیا داری کی میں باتیں ہوں اور کوئی گناہوں کی محفل ہو تو اس میں وہ کئی کئی گھنٹے لگانے کو تیار ہے. ہمارے یہاں لوگ ٹیلی ویژن، اول تو خیر ٹیلی ویژن کا گھر پہ ہونا ہی خطرے سے خالی نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ اس میں اچھی چیزیں تو بہت ساز و نازر ہوتی ہیں، لیکن بہود کی بہائی وہ ہے، لیکن اسی ٹیلی ویژن کو گھر پہ رکھا ہوا ہے، بہودہ ڈرامے، میچ، فلمیں دیکھنے کے لیے کئی کئی گھنٹے ہیں، لیکن اسی ٹیلی ویژن پر اگر کوئی دینی پروگرام آ رہا ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ ٹی وی بند کر دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے بد نصیب ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ خود بھی ان کی نگاہیں اللہ کی یاد سے پردے میں تھی، اوٹ میں تھی، اور یہ بد نصیب اس قابل بھی نہیں تھے کہ یہ حق کی بات کو سن لیتے، اور شاید سن کر ان کی کچھ توجہ ہوتا ہے ہو جاتی، کوئی ان کی اصلاح ہو جاتی. اس کے بعد فرمایا افا ہنسے بن الذین کفروا، اور کیا سمجھا ان لوگوں نے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ کیا وہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں میرے سامنے اپنا ولی بنا لیتے. اب یہ وہ پھر طرف اشارہ ہے جو ہر زمانے میں جاری ساری رہا ہے. اولین مخاطب اس قرآن مجید کے مشرکین مکہ تھے، اور انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، اور پھر اس کے بعد ان کے مونس نام رکھے، اور پھر مونس نام کی دیویاں ہی ان سے معصوم کر دی. یہ لات کیا ہے؟ لات ایک مونس نام ہے، عزا ایک مونس نام ہے، منات ایک مونس نام ہے، اور کیا ہے یہ فرشتے؟ مونس ہے معاذ اللہ، اللہ کی بیٹیاں ہیں، انہی کی مورتیاں بنا دی. اور یہ سمجھا کہ یہ قیامت کے دن یہ ہمارے سفارش کر دیں گے. جب ان سے پوچھا جاتا کیوں تم ان بتوں کے سامنے آجی کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر بیٹھے رہتے ہو، اور کیوں ان کو دھو کر ان کا دومن چاٹتے ہو، کیوں ان کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہو، تو کہتے تھے ہاؤ لائے تو پاؤ مائے اللہ، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں. اور نوٹ کیجئے قرآن مجید میں یہ لفظ عباد انسانوں کے لیے بھی آیا ہے، فرشتوں کے لیے بھی آیا ہے. سورہ انبیاء میں یہی لفظ آیا ہے فرشتوں کے لیے، وہ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، انسان بھی اللہ کے بندے ہیں. تو مشرکین مکہ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر، اللہ کی بیٹیاں ٹھہرا کر، اللہ کی لاڈلی شہزادیاں ٹھہرا کر، اور اس کے بعد سمجھتے تھے کہ یہ قیامت کے دن ہماری اللہ کے جا کے سفارش کر کے بخشش کرا لیں گے. اسی طریقے پر قوم نوح، ان کا جرم حدیث میں آیا ہے کہ پانچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اولیاء اللہ تھے، یہ کے بعد دیگر ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد انہی کی مورتیاں بنا لی. پہلے شیطان نے پٹی بڑھائی کہ ان کی تصویر بنا دو، ان کا چہرہ سامنے رہے گا تو ان کی باتیں بھی تمہیں یاد رہیں گی، جب تک وہ زندہ تھے وعظ و نصیحت کرتے تھے تمہاری اصلاح ہوتی رہتی تھی، اب وہ نہیں ہے لیکن ان کی صورت دیکھ کر تمہیں ان کی باتیں یاد آ جائیں گی. تو پہلے مرحلے میں تصویریں بنائی ہیں ان کی، تصویریں چونکہ زیادہ پائیدار نہیں تھی تو رفتہ رفتہ انہیں تصویروں کو تبدیل کر دیا مورتیوں میں.
اور نسل بادہ رکھ کر لوگ بادے کو بھول گئے اور ان مورتیوں کو ہی سب کچھ سمجھ دیا اور انہی کے سامنے سرپا شروع کر دیا، انہی کے سامنے سجدے شروع کر دیے، انہی سے مانگنا شروع کر دیا، لیکن پیچھے اس کے میں تصور کیا تھا؟ اولیاء اللہ کا، تو اولیاء اللہ کو وہ پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن اللہ کے ہماری بخشش کرا دیں گے، ہماری سفارش کرا دیں گے۔ خود سوچئے کہ دنیا میں بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ کسی رشوت لینے والے کی، کسی ملاوٹ کرنے والے کی، کسی فراڈ کرنے والے کی حمایت کرے، تو کیا یہ اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن ایسا کریں گے؟ کہ ہمارے ہاں بھی ایسے تصورات ہیں کہ لوگ سارا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے ہیں، نہ نمازیں پڑھتے ہیں اور نہ دیگر شریعت کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حقوق و لباس کے حوالے سے ہر طرح کے لوٹ پاٹ کرتے ہیں، کسی کی جگہ پر قبضہ کر لیا، کسی کے پیسے دبا لیے، ناجائز منافع بوری کے ذریعے سے کسی کی جیب پر ڈاکہ ڈالا، ملاوٹ کی، کم تولا، رشوتیں لی، اور اس کے بعد پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق کیونکہ اللہ کے کچھ خاص بندوں سے ہے، ان بندوں سے ہمیں محبت ہے، ان بندوں کے نام کی نظر و نیاز کر دی، ان بندوں کے مزاروں پر جا کر چادریں چڑھا دی، وہاں پر جا کر کچھ دیگیں غریبوں میں تقسیم کر دی، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے، یہ قیامت کے دن اللہ کے ہماری بخشش کرا دیں گے۔ یہ سارے کے سارے من گھڑت اور خود ساخت تصورات ہیں جن کے لیے کوئی سند قرآن یا حدیث سے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا سمجھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ کیا وہ میرے بندوں کو میرے سامنے اپنا دوست بنا لیں گے؟ سورہ احقاف میں تو آتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن ان شرک کرنے والوں کے دشمن ہوں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی آپ تعلیمات پڑھیے، خالص توحید پر مبنی ہے، زندگی بھر لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے، زندگی بھر انہوں نے کئی ڈاکوؤں کو، گناہگاروں کو توبہ کرائی ہے، ان کی سلاح کر کے سیدھے رستے پر لے کر آئے، لیکن ان کے مرنے کے بعد انہی کے ساتھ یہ سن کہ انہی کا نام لے کر ہر طرح کے غلط کام ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ گیارہویں کے مہینے میں کچھ کھانے پکا دو اور یہ سمجھو کہ یہ ہم سے خوش ہوں گے اور ان کے ذریعے سے ہماری قیامت کے دن سے بارش ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ یہ سارے تصورات ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے بزرگ قیامت کے دن ان شرک کرنے والوں کے دشمن ہوں گے کہ ہم نے تمہیں زندگی پر توحید کی دعوت دی اور تم نے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، تو کانوا لہم اعداء، سورہ احقاف آیت نمبر 5، کہ یہ قیامت کے دن ان کے دشمن ہوں گے کہ ہم زندگی پر کس چیز کی تعلیم دیتے رہے اور تم نے آج غور کیجئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ جو شخص بے نمازی ہے، کیونکہ فقہ حنبلی سے ان کا تعلق تھا، تو جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو گیا، اور کافر کو اگر مر جائے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو بلکہ اس کی لاش کو جا کر اور کسی بھی گھڑے میں جنگل میں ڈال کے آ جاؤ۔ ان کی نماز کے حوالے سے یہ سکتی، لیکن آج ہم نمازیں 5 وقت کے نہیں پڑھتے، لیکن ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے اور اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ہماری بخشش کرا دیں گے۔ تو فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا سمجھا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا عملی اعتبار سے کفر کیا، توحید کو چھوڑ کر شرک کا رستہ اختیار کیا، کہ کیا وہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا ساتھی، اپنا کارساز، اپنا دوست بنا لیں گے؟ ذرا نوٹ کیجئے کہ آخر ہم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اور یہ ہے کہ دوسری ہستیوں پر امید کرتے ہیں، تکیہ رکھتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا پوری کروں گا، لیکن ساتھ یہ اتنا مطالبہ کرتا ہے کہ تم بھی میرا کہنا مانو، میں نے بھی شریعت دی ہے، میرے بھی ایسا مارو، تم بھی ان پر عمل کرو۔ یہ معاملہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کہ اذا تعالیٰ کا عبادی انی فانی قریب، اے نبی اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں بہت قریب ہوں، اجیب و دعوت تائزاد، جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتے ہیں میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، لیکن فلیستجیبوا لی، ان کو چاہیے وہ بھی میرا کہنا مانے، وہ بھی میرے احکامات پر عمل کرے۔ اب ہم کیونکہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے، کون 5 وقت کی نمازیں پڑھے، کون حلال و حرام کی تمیز کرے، کون اپنے گھر سے بہود کی بیائی ڈرامے فلمیں ان کو نکالے،
یہ چیزیں تو ہماری پسند کی چیزیں ہم تم چھوڑ نہیں سکتے, تو اللہ سے تم وہ لمبا نہیں دعا تھا, لہٰذا اب اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو دیکھو, نہ ان ہستیوں کو شریعت دی ہے نہ ان کا مطالبہ ہے کہ ان کے احکامات پر عمل کرو, لہذا ان کے ساتھ خودگردانہ تعلق ہے بس, اور وہ یہ ہے کہ ہم ان کے نام کی سال میں نظر و نیاز کر دیں گے, ان کے مزارات پر جا کر حاضری دے دیں گے, وہاں پر جا کر چادر کرا دیں گے, کچھ جگہ تقسیم کرا دیں گے, اور اس کے بعد یہ ہستیاں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے سفارش کر کے اور ہمارے جتنے بھی سیاہ کرتوت ہیں ان کو بخشوا کر اور ہمیں جنت میں پہنچوا دیں گے. یہ خود غرضانہ تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انسان دعا کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری سنے, تم بھی اللہ کی سن رہے ہو میں نہیں سن رہے ہو, اللہ کا میرے کچھ احکامات ہے کہ نہیں ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان منہ لگانے کے قابل نہ ہو, اللہ کے سامنے دعا کرنے کے قابل نہ ہو, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اور دوسری ہستیوں کے اوپر تکیہ ہوتا ہے. فرمایا افحسب الذین کفروا, کیا سمجھا ان لوگوں نے جنہوں نے عملی اعتبار سے ہمارے احکامات کا کفر کیا, دنیا داری کی روش اختیار کی, ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کیا وہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا دوست بنا لیں گے, وہ آ کر ان کی حمایت کریں گے. 42 انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, بے شک ہم نے جہنم کو ان کافروں کے لیے بنا دیا ہے مہمان نوازی کے لیے, یعنی نزل کہتے ہیں مہمان نوازی کو, ابتدائی مہمانی جو آپ کسی کی کرتے ہیں, کوئی شخص آپ کے گھر آیا گرمی کا موسم ہے تو فوراً اس کے سامنے ٹھنڈا پیش کیا, سردی کا موسم ہے تو اس کے سامنے فوری طور پر کوئی گرم مشروب پیش کیا, پھر اثر زیادہ پاس سے ہوتی ہے. فرمایا کہ ہم ان کا استقبال کریں گے قیامت کے دن جہنم کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے, اور اپنی ذات کے ساتھ ہر طرح سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی ایسی بات جو کہ انسان کو اللہ سے دور کر دے, یہی دجالی فتنہ ہے, چاہے وہ دنیا پرستی کے شکل میں ہو, چاہے وہ قبر پرستی کے شکل میں ہو, چاہے وہ کسی قسم کے شرک کی صورت میں ہو, چاہے اپنی ٹیکنالوجی اپنے اسباب کے اوپر بھروسے کی شکل میں ہو, یعنی ماتا پرستی کی شکل میں ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.